آئی کانٹ ہیئر. السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بحض زلانی حاضر خدمت ہے. میں ایک گھنٹے کی نشریات کے ساتھ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دو گھنٹے کی نشریات ہیں جس میں پہلے گھنٹے کی میزبانی کے فرائض میرے پاس ہیں. پروڈیوسر ہیں میرے ساتھ شہناز نفیس اور انجینئر ہیں جسٹن کریٹس. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ, بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان,
امریکہ کے ایک تھنک ٹینک نے تنبیہ کی ہے کہ کشمیر کی حالیہ صورتحال کے باعث بھارت اور پاکستان کے درمیان جوہری جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں اور متنازعہ وادی میں موجودہ کشیدگی جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کے لیے چنگاری فراہم کر سکتی ہے. اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان.
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے حکومت کو سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کا مطالبہ. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
خیبر پختونخوا کی تعلیمی صورتحال, 18 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر, اساتذہ اور دیگر سہولیات کی کمی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور آئیے اب خبروں کی کچھ تفصیل کے ساتھ خبریں پیش کرتے ہیں, جس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. دنیا کی 7 ترقی یافتہ معیشتوں کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس روانگی سے پہلے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے G7 اجلاس کے دوران اپنی ملاقات میں کشمیر کے معاملے پر بات کریں گے. صدر ٹرمپ کی طرف سے تنازع کشمیر کے حل کے لیے سالس کی متعدد بار پیشکش کیے جانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور پاکستان میں سابق امریکی سفیر این پیٹرسن کے حالیہ بیانات کے بارے میں تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں, آپ کے لیے ایک رپورٹ پیش کریں گے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں صوبے میں انسانی حقوق کی صورتحال اور جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی عدم بازیابی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. یہ بھی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے, لیکن پروگرام کے دوسرے حصے میں. خیبر پختونخوا میں حکومتی کوششوں کے باوجود لگ بھگ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, جبکہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر تعلیم مکمل کرنے سے پہلے بھی اسکولوں کو چھوڑنے والے بچوں کی تعداد میں اضافے کی اطلاعات ہیں. وزیر اعلی کے مشیر برائے تعلیم کا دعویٰ ہے کہ اسکولوں میں داخلے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ اساتذہ اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور پاکستان میں تحریک انصاف کی پنجاب کے صوبے میں حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ایک جائزہ رپورٹ آپ سنیے گا ہمارے آپ کی دنیا کے دوسرے گھنٹے میں. فرانس کے ساحلی شہر مقام باغیتس میں دنیا کے 7 بڑے صنعتی ملکوں یعنی گروپ آف 7 کا 3 روزہ اجلاس شروع ہو گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے اتوار کی صبح کو برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے ناشتے پر ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے اہم عالمی موضوعات پر بھی بات چیت کی, جن میں چین کے ساتھ امریکہ کا بڑھتا ہوا تجارتی تنازعہ بھی شامل ہے. برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کی مضبوط معیشت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں تجارتی امن قائم ہو. توقع ہے کہ اس کانفرنس میں دیگر عالمی امور بھی زیر بحث آئیں گے, جن میں ایران کا ایٹمی مسئلہ, روس کی G7 میں واپسی, موسمیاتی تبدیلی, شمالی کوریا اور یوکرین کا تنازعہ شامل ہے. ہانگ کانگ میں اتوار کے روز نئے مظاہرے ہو رہے ہیں, جن میں توقع کے مطابق ہزاروں لوگ شریک ہیں. تاہم ایک ریلی پہلے بھی منعقد ہو چکی ہے. فرانسیسی خبر رسائی ادارے کے مطابق یہ ریلی ہانگ کانگ کے ان پولیس افسروں کو خراج پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی, جن پر اکثر اوقات مظاہرین کے خلاف ان کے اقدامات پر تنقید کی گئی. رائٹرز نے خبر دی ہے کہ پولیس نے رات بھر اس کے بعد 29 لوگوں کو گرفتار کیا, جب پولیس افسروں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ رات بھر کے دوران اسرائیل کے 2 ڈرون گر کر تباہ ہو گئے, اور دوسرا ڈرون لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مضافات کے علاقے میں ایک اس عمارت پر گرا جس میں حزب اللہ کا میڈیا سینٹر واقع ہے. حزب اللہ کے ترجمان محمد عفیف نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ہم نے کسی ڈرون کو نہ تو مار گرایا ہے اور نہ ہی اسے دھماکے سے اڑایا ہے. اسرائیل نے ڈرون حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے 2 ڈرونز کے گرائے جانے کو لبنانی اقتدار اعلی کی خلاف ورزی اور جارحیت اور علاقہ استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا. یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے شہر آبا کے ایئرپورٹ سمیت سعودی عرب کی 2 تنصیبات پر ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ آبا ایئرپورٹ اور خامس ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا. حوثی باغیوں کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ڈرون طیارے نے سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ان دونوں ہوائی اڈوں کے کنٹرول ٹاورز کو نشانہ بنایا. سعودی حکام کی جانب سے ان حملوں کی تاحال تصدیق نہیں کی گئی. اور آخر میں ایک خبر آپ کو اور سناتے ہیں, جو کہ اور آخر میں ہم آپ کو خبروں سے پہلے ہم آپ کو اور آئیے اب ہم ریڈیو آپ کی دنیا سے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ رپورٹوں اور تجزیے اور تبصروں کے ساتھ. آج کی رپورٹوں میں مسئلہ کشمیر, صدر ٹرمپ کی ثالثی, امریکہ اور افغان طالبان کے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال, اور فرانس کے شہر باغتس میں دنیا کے سات بڑے صنعتی ملکوں یعنی G7 کے 3 روزہ اجلاس کا آغاز. تو آئیے پہلی رپورٹ سے ہم آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے ایک تھنک ٹینک نے تنبیہ کی ہے کہ کشمیر کی حالیہ صورتحال کے باعث بھارت اور پاکستان کے درمیان جوہری جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں, اور متنازع وادی میں موجودہ کشیدگی جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کے لیے چنگاری فراہم کر سکتی ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
معروف جیو پولیٹیکل انٹیلیجنس پلیٹ فارم سٹارٹ فار نے اپنی رپورٹ میں قرار دیا ہے کہ تنازعہ کشمیر اندرونی معاملہ یا پاکستان اور بھارت کے باہمی مسئلے کے برعکس عالمی امن اور سلامتی کا مسئلہ ہے. رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا کی دو جوہری طاقتوں کے درمیان ایٹمی جنگ کے خدشات اس وقت بڑھ گئے جب 16 اگست کو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل کرنے کی اپنی نو فرسٹ یوز پالیسی کے نظریے سے انحراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے پہلی مرتبہ استعمال سے انکار کا وعدہ اب حالات پر منحصر ہے اور صورتحال پر امید نہیں ہے. راج ناتھ سنگھ نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا جب بھارت نے صرف چند روز قبل ہی اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا, جس پر پاکستان نے شدید رد عمل ظاہر کیا. خیال رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اپنی افواج کو داخل کر سکتا ہے, اور جوہری جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر ممکنہ حملے کے نتیجے میں جنگ کو محدود رکھنا ممکن نہیں ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے کہا کہ کشمیر میں جاری بھارت کی کارروائیوں پر پاکستان کا رد عمل آیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت منقطع اور سفارتی تعلقات محدود ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ کو زمینی حقائق کے قریب قرار دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں لائن آف کنٹرول تیز ہو سکتی ہے.
جو حالات کشمیر میں ہیں اسے نظر ہٹانے کے لیے انڈیا جو ہے جس قسم سے پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے, اور یہ بہت ممکن ہے کہ لائن آف کنٹرول میں اور تیزی آئے. یہ چیزیں میرے خیال میں دیکھتے ہوئے یہ ادارے نے کہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں.
جوہری امور کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی فرحان بخاری کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کی کشیدہ صورتحال فیصلہ سازی کی فضا پر اثر انداز ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی دنیا کے لیے پاکستان اور بھارت کے بیچ کشیدگی قابل تشویش ہے.
انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے جو بیان دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی جو سیاسی کنزمپشن ہے ڈومیسٹک ان کی سیاست میں, ہو سکتا ہے اسے سامنے رکھ کے انہوں نے یہ بیان دیا ہو. لیکن کیا یہ واقعی اس قسم کا ہونے چلا ہے جس میں سے مودی یا پاکستان اپنے اپنے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں, نیوکلیئر بامز ہیں, انہیں ان کی تنصیب شروع کر دیں گے؟ دونوں ممالک یہ شروع کر دی ہے.
تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ بھارت کی جانب سے نو فرسٹ یوز پالیسی سے انحراف کے اعلان کے بعد بھارت کی پاکستان پر ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے پر حاصل اخلاقی برتری ختم ہو گئی ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
تو آئیے اب پہلے ہم اس پر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے لیتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد, ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام ہے, آتھر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایف سی کالج لاہور سے وابستگی ہے ان کی, ایڈجنکٹ اسکالر بھی رہے ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے جو یہاں واشنگٹن امریکہ میں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہوں, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور خاص طور پر اتنی صبح صبح اٹھ کر پروگرام میں آنے کا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لندن سے شمع جنید, جو یہاں نیو یارک سے احمد مبارک, اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر منیش کمار. آپ سب کو پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتی ہوں, اور پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے مکمل رپورٹ سنی کہ امریکہ کے ایک تھنک ٹینک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کشمیر کی حالیہ صورتحال کے باعث بھارت اور پاکستان کے درمیان جوہری جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم بالکل بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسناد سے ہی آغاز ہم کریں گے. ڈاکٹر اسناد، آپ کے خیال میں صورتحال میں اس حد تک کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اب کیا اقدامات ضروری ہیں، خاص طور پر جب دونوں ملکوں میں بات چیت بھی نہیں ہو رہی اور سفارتی تعلقات کو بھی محدود کر دیا گیا ہے؟
اس میں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ معاملات کو سمجھا جائے اور ان کو دیکھا جائے، چونکہ جو کشمیر کا پورا علاقہ ہے ان سے بغیر پوچھے، لوگوں سے بغیر پوچھے، جب ان کی اسمبلی بھی نہیں ہے اور ان کا ایک ایسا قدم اٹھانا جو ان کے اوپر اثر انداز بہت ہو رہا ہے، تو اس سے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کی حکومت پھنس کے رہ گئی ہے۔ اب کتنے دن، کتنے ہفتے گزر چکے ہیں کہ وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، ڈے اینڈ نائٹ کرفیو لگا ہوا ہے
جی،
اور وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال میں نظر نہیں آ رہی جس سے جو مقامی قیادت ہے اس کو وہ انوالو کریں اور اس سے وہ بات چیت کریں اور وہ پھر ایک بفر بنے کشمیری عوام کے ساتھ اور پھر معاملات کو آگے چلائیں۔ تو اس لیے یہاں پہ یہی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہندوستان کی حکومت ایک اسی پالیسی پہ قائم ہے جس کا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کا ذہن جو یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو دبائیں اور زور کے ذریعے سارے معاملات طے کریں، یا پھر کسی سٹیج پہ آگے جا کے جو کشمیری لیڈر گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کر کے اور ان سے بات چیت کا ایک عمل شروع کیا جائے جس سے جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو اور لوگوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہو۔
اچھا ڈاکٹر منیش کمار، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اب وہ وقت آ گیا ہے جب عالمی طاقتوں کو پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت شروع کرانے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہیے، کیا پاسبلٹیز آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کمار؟
آٹومک لڑائی کی جو بات چیت جو ہے، پاکستان کے بہت سارے اینالسٹ اور بہت سارے جرنلسٹ اور ایون لیڈرز جو ہے اس بات کو ٹیلیویژن پہ کھلے عام کہہ رہے تھے، اور جو یہ تھنک ٹینک کی جو بات آپ جو رپورٹس میں بتائی گئی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا امیجنیٹو کے دائرے میں جو ہے یہ چلا گیا ہے، کیونکہ دیکھیے ابھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بات چیت بند ہو گئی، یہ بات الگ ہے کہ بھائی ٹاپ لیول پہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے پورے جو ڈپلومیٹک جو تعلقات جو ہے اس میں دونوں نے بند کر لیے، یہ الگ الگ دونوں دیشوں کے سرکاروں کی مجبوری ہے کہ وہ لگاتار اس بات کو پبلکلی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ بات چیت میں ہم بات چیت نہیں کریں گے، لیکن یہ بیسیکلی ہوتا نہیں۔ جو لوگ فورن پالیسی سے کو جانتے ہیں، فورن افیئرس کس طرح سے چلائے جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ صرف سرکاریں بات چیت نہیں کرتی ہیں، دیر آر ڈفرنٹ لیولز ویئر گورنمنٹ ٹاک ٹو ایچ ادر، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس بات کو چاہ رہا ہے کہ بھائی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس بات کو اٹھایا جائے، وہ سیکورٹی کاؤنسل میں بھی بات چیت ہوتی، وہاں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بہت سارے ملکوں سے انہوں نے بات چیت کی، لیکن ابھی مارک کرنے والی کیا بات ہے کہ ابھی تک اس طرح کے کوئی بڑے پاور کی طرف سے، کوئی بڑے ممالک کی طرف سے یہ بیان نہیں آیا ہے کہ ہندوستان نے جو قدم اٹھائے ہیں وہ غلط اٹھائے ہیں۔ دوسری مارک کرنے والی بات کیا ہے، جو بات چیت کی جو بات ہو رہی ہے، جو بھی چیز ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کشمیر کے اندر میں جو کرفیوز ہیں وہ اس کو ہٹایا جائے، جو ہیومن رائٹس کا جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے بحال کیا جائے، تو یہ دوسرا دائرہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بار بار اس بات کو پورے خطے کو لے کر کے کہ پورا کا پورا جموں کشمیر، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ جب بھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو جموں کشمیر کا تین علاقہ ہے وہ تینوں علاقوں میں الگ الگ طرح
کے، جی ہاں اس کے بارے میں جی ڈاکٹر صاحب ہم کافی بات کر چکے ہیں، لیکن اصل میں بات چیت
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے پوزیشن لے رکھی ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے، اس کے اوپر کوئی
تیسری سالسی نہیں چاہیے،
کوئی تھرڈ یا انٹرنیشنل ایفرٹس کو جو ہے وہ وہاں پہ انٹرفیئر کرنے نہیں دے گا۔
ہاں جی،
اب آپ یہ سمجھیے کہ جب یو ایس کے پریسیڈنٹ جب میڈیٹر بننے کے لیے تیار ہیں تو اس کو ہندوستان جب منع کر سکتا ہے، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرکار نے کس طرح کی پوزیشن پہ جو ہے اپنے کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہو رہی ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، ڈسکشن ڈبیٹ تو ہوتا رہے گا، لیکن یہ سرکار کی ہندوستان کی سرکار کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی تھرڈ ایلیمنٹ کو جو ہے
اجازت دے دیں. لیکن یہاں پہ میں ایک تصحیح کرتی وہ ایک تھوڑا سا میں بھی ایڈ کر دوں. جیسے کہ ڈاکٹر کمار کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے میڈیا صحافیوں اور جرنلسٹوں کی تجزیہ کاروں کی طرف سے جنگ کی بات کی جا رہی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 16 اگست کو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل کرنے کی پالیسی جو ہے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. باہر طور آگے بڑھتے ہیں. شمع یہ کیسے حالات میں
جی. یہ پہلی بار نہیں ہے یہ بات کو, جو اس کے پہلے جو ہمارے ڈیفنس منسٹر تھے وہ انہوں نے بھی اس بات کو کہا تھا. یہ ہوا یہ ہے, اس پورا واقعہ کو سمجھیے. وہ ہوا یہ کہ ایک پترکار نے ایک ایونٹ کے دوران اچانک سے ایک سوال کر دیا کہ بھائی کیا یہ اس پہ ری تھنک کیا جا سکتا ہے, اینڈ ہی ہیڈ نو آپشن بٹ ٹو سے کہ بھائی اس کو ری تھنک کیا جا سکتا ہے. میں دوسری بات کہہ دوں کہ ہندوستان کے اندر میں پالیسیز جو ہے کسی بھی ایک منتری کے ٹی وی چینل میں بائٹ دینے سے وہ نہیں بدلے جا سکتے. یہاں پہ ایک پراپر پروسیجر ہے اس کا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پہ کوئی آرمی ریجیم چل رہا ہے کہ جنرل نے کہہ دیا کہ بھائی یہ پالیسی بدل گیا تو وہ بدل جائے گی. ایک پراپر پروسیجر ہے, اس کا طریقہ ہے. ہم نے ایک پورا ایک اگر ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ بھائی ہم نو فرسٹ یوز پہ ہم کام کریں گے تو وہ ویسا ہی رہے گا.
اچھا شمع, ایک ایسے حالات میں جب سفارتی سطح پر تعلقات محدود ہوں, بات چیت کا سلسلہ بھی نہ ہو, بیک چینل ڈپلومسی کی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی حد تک وہ جاری رہتی ہے, آپ ہمیشہ اس پہ بات کرتی ہیں, سفارتکاری کا شعبہ آپ کا بڑا خصوصیت کا شعبہ ہے, کیا یہ جو بیک چینل جو جس کو ڈپلومسی کہتے ہیں وہ کس حد تک کشیدگی کو نیچے لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ذرا مختصراً بتاتے چلیے.
دیکھیے بیک چینل ڈپلومیسی یا تو یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہوتی ہے یا یہ ہے کہ تھرو ادر کنٹریز ہوتی ہے, جس طرح ٹرمپ کہہ رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی ابھی بیچ میں آئے ہوں جس کا ہمیں پبلک میں ابھی تک پتہ نہیں چلا. لیکن جب بورس جانسن اور سارے لوگ کنسرن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ برطانیہ کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے. پاکستان کے لیے سب سے بڑی جو بات اس وقت سفارتی سطح پر جو کامیابی ایک ان کو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ اسٹیبلش کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی یا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے, سیکیورٹی کونسل تک لے کر جانا بھی پاکستان کی کامیابی تھی. چاہے اس کا جو بھی ریزلٹ نیٹ ریزلٹ آیا ہو, مخالفت ہوئی ہو, لیکن بات یہ تھی کہ کشمیر ڈسکس ہوا تو یہاں تک. لیکن اب یہ ہے کہ جو یو این میں انڈیا کے جو سید اکبر الدین ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہم لوگ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, وی آر گوئنگ بیک ٹو دا شملا ایگریمنٹ. لیکن مودی کی ایک الگ نیریٹو ہے اور ان کی ایک ایگریسو پالیسی ہے. اور ابھی میں منیش صاحب کی بات سے اختلاف کروں گی تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, کہ جب وہ راج ناتھ کا کہہ رہے تھے کہ ان سے کسی نے پوچھا, تو آپ جب اس پوزیشن پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنے سینسیٹیو حالات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بھی بات اگر کہہ بھی منہ سے نکل بھی جائے تو اس کی تصحیح کرنا ضروری ہے. انہوں نے تصحیح نہیں کی, انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. جب آپ ٹویٹ کرتے ہیں ایک چیز تو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, تو یہ بات جو وہ تھی اور اس سے کہ ہم جو ریووک کرنے کی جو پہلے ایک اٹیک نہ کرنے کی پالیسی کو ریووک کریں گے, اس کا انڈیا کو خود کو بڑا نقصان ہوا.
کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے ایسے بیانات سے.
معاملے پر تھوڑا بہت آ گیا ہے کہ وہ بیک چینل ڈپلومیسی اور جو ہیومن رائٹس کا, جس طرح کہ آپ کی وہ رپورٹ میں تھا کہ ہیومن رائٹس کے ایشو پر وہ کر سکتا ہے. لیکن ابھی جس طرح کل مودی صاحب کو ایوارڈ ملا اور آج پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یو اے ای ہمارا بھی دوست ہے اور ہم ان کے سامنے حقائق رکھیں گے, تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے حقائق کیوں نہیں رکھے. انہوں نے صرف ملیحہ لودھی نے ایک ان کو خط لکھا جس کا ان کو کوئی ریسپانس نہیں ملا, لیکن ہمارے فورن آفس یا ہمارا جو پرائم منسٹر یا ایون ہمارے جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کے تھرو سے نہیں گیا. اگر وہ کرتے تو وہ اس ٹریک پر کر لیتے, لیکن کیونکہ یو اے ای بھی بہت ایڈومنٹ تھا اور انہوں نے بالکل ایک بلنٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے, تو پاکستان کے لیے وہ آپشن چلا گیا کہ وہ یو اے ای یا عرب کنٹریز کے تھرو سے کچھ میڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا. تو اس وقت سین میں صرف ٹرمپ نظر آتے ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, یو ایس اے کے اپنے انٹرسٹ ہیں, کہ وہ ایک
جی وہ تو سارے ظاہر ہے
نہیں چاہتے کہ جو جو کہ افغانستان کے بعض ریجن میں کھڑا ہو, تو وہاں سے ہمیں بیک چینل ڈپلومیسی کا ایک جو کہتے ہیں کہ ایک ہیمرنگ تھوڑی بہت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن یہ چیز تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک دونوں لیڈر بیٹھے نہ. پاکستان کی طرف سے تو ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ جی آپ ڈائریکٹ ڈپلومیسی ہو یا تھرو سم ون ہو یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو وہ ہو,
لیکن
اور انڈیا کا بھی فورن آفس
تھوڑا مختصر کیجیے گا, ہمارے پاس ٹاپکس بہت زیادہ ہیں. تو ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ڈاکٹر فاروق اسناد کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں.
اس کی بات چھوڑیے ایک منٹ کے لیے. اگر آپ پیچھے تاریخ دیکھیے تو میڈیشن کی بات کی جاتی ہے, انڈس واٹر ٹریٹی ورلڈ بینک کے ذریعے ہوئی میڈیشن ہوئی, 65 میں رن آف کچھ کا جو معاملہ تھا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں گیا, میڈیشن ہوئی. پھر 65 کی وار کے بعد تاشکند میں روسیوں نے میڈیشن کی اور وہاں پہ بات چیت ہوئی پاکستان ہندوستان کی. پھر 2002 میں جب انڈیا نے اسٹینڈ آف کیا اور اپنی ساری فوجیں لے کے وہ آگے پاکستان کے بارڈرز کے اوپر, تو وہاں سے امریکہ نے میڈیشن کی اور اس کی وجہ سے واپس گئے. تو اس لیے ابھی آپ دیکھ لیجئے جو ہندوستان کا جاسوس ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا فیصلہ ہوا اور وہ تو وہ بھی میڈیشن ہوئی. تو اس لیے یہ کہنا کہ میڈیشن وہ نہیں مانتے تو یہ غلط بات ہے. سارے بلکہ جو مسئلے ہیں اہم پاکستان ہندوستان کے درمیان وہ میڈیشن سے ہی حل ہوئے کسی نہ کسی فورم کے اوپر جا کر.
جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. احمد آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا تناظر ہے سارے تناظر کے اندر جہاں پر اتنا ٹیمپریچر ہائی ہے سول سوسائٹی کے اندر, عام لوگوں کے اندر, قیادت کے اندر تو ہے ہی, اس ساری صورتحال میں اب اس ساری چیز کو کسی حد تک ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
بات تو یہی سامنے نظر آتی ہے کہ ہندوستان میں جو بی جے پی کا آنا اور جو سٹینس اس نے لیا تھا ہندو مسلم کانفلکٹ پیدا کر کے, اس کا شاخصانہ جو آپ نے دیکھا کہ کشمیر تک صدر ٹرمپ کے کہنے کے فوراً بعد جب وہاں کے وزیر داخلہ نے اور کانگریس میں جو اس کے آرٹیکل وہ جو 370 کا ودرا کرنا, اس کی سٹیٹس کو ختم کرنا, یہ تمام باتیں یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی آپ پوری دنیا میں مذہبی بنیادوں پر یا ایتھنک بنیادوں پر, نسلی امتیاز کی بنیادوں پر کوئی سیاست کرنے جاتے ہیں یا ووٹ حاصل کرنے جاتے ہیں تو اس کا ایونچولی انجام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک اور ریاست بن جاتی ہے. یعنی میں ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, آپ حیران ہوں گے کہ ہندو مسلم صورتحال اور پاکستان کو بیک فٹ پر مسلسل رکھنا اور بات نہ کرنا اور کشمیری آواز جو بلند ہوتی ہے اپنے حقوق کے لیے اس کو اس طرح دبانا. سن 1950 سے ہندوستانی فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کہنا کہ ہم کسی کی ثالثی برداشت نہیں کرتے, یہ ابھی ہم اس پہ بات سن چکے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ماضی میں, اور اس ثالثی قبول کرنے سے کوئی اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہوتی, بہت عمدہ بات ہوتی ہے, بلکہ زیادہ آسان اور اچھے سادہ طریقوں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ صورتحال جتنی شدت کے ساتھ آگے جا رہی ہے, جتنی شدت سے آپ انسانی حقوق کو دینے سے انکار کرتے ہیں, مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے سے انکار کرتے ہیں, اور وہ مذہبی ووٹ جو ہے اس کی بنیاد پہ ایک طرح سے آپ لنچنگ اور تمام چیزیں اور ہر طرح کی وہ باتیں لاتے ہیں اور توہین کرتے ہیں دوسرے ممالک کی حکومتوں کی بات چیت کرنے کی, ان کو بلیٹل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ بہت تھوڑا زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ ریاست کے اندر ریاستیں وجود میں آنے لگتی ہیں. یہاں پہ ہندوستان میں آپ آوازیں دیکھیں, سارے انٹلیکچوئلز اور دانشوروں کو چھوڑ کر جو کہ ہمیشہ مثبت بات کرتے ہیں, اب جو عوام ہیں ان کی بھی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ اس بات کو, یعنی راہل گاندھی کو دیکھ لیجیے کہ وہ جب جیسے ان کو واپس بھیجا گیا, چنانچہ طاقت استعمال کرنے سے ملک کے اندر ایسا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے, جو انصاف کی بات کرنا چاہتا ہے, اپنی حکومت کو آئینہ دکھانا چاہتا ہے, تو جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اس یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے.
اچھا اب ہم ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک کوئک کا کامنٹ لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس چار موضوعات ہیں, تو اگر ہم بہت لمبی بات کریں گے تو بات پوری نہیں ہو سکے گی. دنیا کے سات ترقی یافتہ معیشتوں کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس روانگی سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے G7 اجلاس کے دوران اپنی ملاقات میں کشمیر کے معاملے پر بات کریں گے. صدر ٹرمپ کی طرف سے تنازع کشمیر کے حل کے لیے سالس کی متعدد بار پیش کیے جانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور پاکستان میں سابق امریکی سفیر این پیٹرسن کے حالیہ بیانات کے بارے میں تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک نوید نسیم کی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں, اس کے بعد آپ چاروں ہم تجزیہ کاروں سے ان کا کوئک کامنٹ لیں گے اور پھر پروگرام میں آگے بڑھیں گے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کشمیر پر ثالثی کی پیشکش دہراتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. صدر ٹرمپ کی ان کوششوں کے بارے میں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل جنگیر اشرف قاضی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اگلے امریکی انتخابات سے پہلے ایک اسٹیٹس مین کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں.
وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریڈٹ ارن کرے تاکہ اگلے الیکشن میں وہ شو کر سکے کہ وہ بھی ورلڈ کے کوئی سٹیٹس مین ہے اور انہوں نے کچھ اچیو کیا.
بوسٹن یونیورسٹی میں شعبہ گلوبل اسٹڈی سے منسلک عادل نجم کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم صدر ٹرمپ سے بات چیت کرنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ نہیں.
اگر کسی پلان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھارت اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ساتھ بٹھا سکیں, تب میرے خیال میں بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی, کیونکہ اب تک مجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان مذاکرات کروانے میں یا سالسی پہ اتنے سیریس ہیں جتنے ٹرمپ صاحب کبھی کبھار لگتے ہیں.
بھارت کی طرف سے امریکی صدر ٹرمپ کی سالسی کی پیشکش کو قبول نہ کرنے پر عادل نجم کا کہنا ہے کہ بھارت تنازع کشمیر پر بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتا.
فرانس کے وزیر اعظم یا دوسرے کہتے ہیں کہ جی آپ آپس میں بات کر رہے ہیں, تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, بات کرنا نہیں چاہتا. تو جب باقی پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ بائی لیٹرل کر لو, تو وہ اس طرح سے مسئلے کو نہ صرف اگنور کر رہی ہیں بلکہ وہ جان بوجھ کر اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہی.
پاکستان میں امریکہ کی سابق سفیر این پیٹرسن کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارت کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے اور صدر ٹرمپ بھی بھارتی قیادت کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے سے گریز کریں گے. ہین پیٹرسن کے بیان پر جنرل جنگیر اشرف قاضی کا کہنا ہے کہ چونکہ بھارت کے چین کے ساتھ تنازعات ہیں, اس لیے امریکہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے.
امریکن خواہش ہے کہ چونکہ انڈیا کی بہت بڑی فوج ہے اور وہ ایک بڑی طاقت ہے خطے میں, تو اس کو اپنے کارنر میں کر کے ان کو بلڈ اپ کیا جائے, جبکہ ان کے چائنا کے ساتھ ڈسپیوٹس بھی ہیں.
بھارت کی طرف سے جموں کشمیر کے خصوصی درجے کو منسوخ کیے جانے کے وقت کے بارے میں عادل نجم کا کہنا ہے کہ اس کے محرکات افغان امن عمل سے بہت بڑے ہیں.
اس کی ٹائمنگ سے یقیناً فرق پڑے گا افغانستان, اور دوسرا یہ کہ اگر کشیدگی کشمیر کے فرنٹ پہ بڑھے گی تو پاکستان ایک دم ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اپنے ایسٹرن بارڈر.
نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
جی ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے. اب پہلا میرا سوال ڈاکٹر منیش کمار سے, کافی دیر انہیں ہمیں دینا پڑی. ڈاکٹر صاحب, صدر ٹرمپ کی دعوت پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور بھارت کے وزیر اعظم براہ راست بات چیت پر کہیں پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں, مل کر بیٹھ سکتے ہیں اگلے دنوں؟ یہاں پر سلامتی کونسل کی جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, دونوں لیڈر بھی یہاں پر موجود ہوں گے, کوئی بھی امکان نظر آتا ہے؟ سالسی کو چھوڑ دیجیے,
ہندوستان کی طرف سے میں تو یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جتنا بھی بیان دے دیں, ہندوستان کی جو راجنیتی ہے اور ہندوستان میں جو موڈ ہے, یہ امپاسبل ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, وہ مدھیستہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں رہیں گے. سرکار اس کو الاؤ نہیں کر سکتی.
اچھا,
یہ بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ میں اس بات کو سمجھ لیجیے, ہندوستان کی جنتا کا موڈ بالکل ہی الگ ہے. دوسری بات کو میں ایک بات کو میں کہہ دوں, ابھی ٹھیک اس کے پہلے وہ جو بتا رہے تھے کہ جو اینٹی مسلم معاملہ کی طرح اس کو پیش کیا جا رہا تھا, تو میں ایک دو باتیں بتا دوں آپ کو کہ جو ہندوستان کے اندر میں جو سب سے بڑی جو مسلم جو مسئلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو بریلویوں کی ہے, انہوں نے 370 کے فیصلے کا سواگت کیا ہے, دے ہیو پریز دس. دوسرا جو دیوبند اسکول آف اسلام ہے, اس نے بھی اسے جو ہے اس کو سویکار کیا ہے, اس کو جو ہے اس سے کے خلاف وہ نہیں ہے. اور تیسرا سب سے بات جو پولیٹیکل جو مسلم ریپرزینٹ کرتے جو ایم آئی ایم کے جو لیڈر ہیں اکبر الدین صاحب اور اویسی صاحب نے بھی اس بات کو بار بار کہا ہے کہ 370 یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, तो ये एक तरह से जो ये कह देना कि ये पूरी तरह से एंटी मुस्लिम स्टैंड है, ये पूरी जो पॉलिसी जो है 370 हटाने की, कश्मीर को मिलाने की, ये एंटी मुस्लिम नहीं है। मैं आपको एक बात आपको बता दूं
जी
कि ये कश्मीर का जो मसला है हिंदुस्तान के लिए, ये हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म का सवाल है। अगर कश्मीर के अंदर में मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में अगर हिंदू नहीं रह सकते हैं, देयर इज नो रीजन कि हिंदू मेजोरिटी इलाके में मुसलमान रह सके।
अच्छा डॉक्टर साहब,
हमारे ताने माने का खेल है।
ओके डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है यहाँ पे, चलिए छोड़ दीजिए।
मैं कह रहा हूँ कि इस इशू के ऊपर हिंदुस्तान में भले ही पॉलिटिकल इशूज उठ रहे हैं
जी,
जो लोग गए थे, लेकिन ये इसलिए गए थे कि वो जो टेलीफोन लाइन बंद है, जो ह्यूमन राइट के जो का जो इशू है, जो वहाँ लोगों की दिक्कत हो रही है, उस चीज को समझने जानने के लिए, और उसका विरोध हो रहा है। और उसका विरोध हम लोग जैसे जो साहबी हैं, हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात पॉलिसी का है, तो मैं आपको बता दूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस पे एक राय पे है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है, चलिए आप इसको सालसी को छोड़ दीजिए, आप आवाम की बात को छोड़ दीजिए, आप सियासत को छोड़ दीजिए, आप एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा और इसमें से मजहब को भी निकाल दीजिए कि कश्मीरी आवाम जो इस वक्त चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
वो बिल्कुल उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो बिल्कुल उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये बिल्कुल ही लाजमी नहीं है कि क्योंकि पॉपुलेशन को आप जो है इतने दिनों तक जो है बिना टेलीफोन लाइन या कर्फ्यू में आप डाल दें बेकसूर लोगों को, जो आप बिल्कुल ये बात है, इसमें कोई इसमें 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 किसी को इसमें कोई दो राय हो सकती है क्या? इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन है क्या कि हम जब हम बिल्कुल सारी चीजों को हम देखते हैं, पॉलिसीज को देखते हैं, सारी चीजों को जो जो जिस तरह से जो माहौल बन रहा है, तो ये बिल्कुल ही हेल्पलेस वाला जो है वो मुकाम जो है हम लोगों के सामने आ जाता है। हिंदुस्तान में ऐसे लोग नहीं है कि जो इस तरह की चीजें होती रहे और लोग जो है मुंह बंद करके बैठ जाए।
अच्छा डॉक्टर हसनाज,
ये हाँ ये एक मसला है
जी।
देखिए मैं आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान इट्स अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी
जी, हसास मामला भी है, काफी सेंसिटिव इशू है ना जी,
दबाई नहीं जा सकती
जी।
सरकार जो है वो अपने मन से वो कर रही है, भले कर रही है, जो उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, लेकिन उसका विरोध भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि दो तीन बातें हैं कि एक बात तो जो हम लोग जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, जो पाकिस्तान कश्मीर में इन्वॉल्व होता है, जब जो है जो जो दहशतगर्द इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये पूरा जो मसला जो आवाम का जो मसला है जो है वो साइड पकड़ लेता है, वो साइड लाइन हो जाता है, और मसला जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान
के वो ज्यादा उभर कर सामने आ जाता है।
प्रॉब्लम जो है
हाँ, हर मसले को सियासी रंग दिया जाता है, वहाँ की क्यादत अपने हिसाब से, वहाँ की क्यादत अपने हिसाब से, लेकिन बात तो फिर वही है कि नुकसान जो अल्टीमेट होता है वो तो आवाम को होता है ना, उन लोगों को जो कि पिछले कितने हफ्तों से कर्फ्यू के अंदर बंद है, पाबंदियां लगी हुई हैं और बाहर नहीं निकल सकते, उनके पास खाना नहीं है, पीने की चीजें नहीं है, वहां पर रबते की कोई सूरत नहीं है, ये सारी चीजें तो फिर सामने आती हैं। डॉक्टर कुमार, डॉक्टर हसनाथ, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मसले के ऊपर?
कलेक्टिव पनिशमेंट है, यानी कि आप एक प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हमने एक ऐसी बात की है जो कि लोग पसंद नहीं करेंगे और वहां पे लोग उठ खड़े होंगे, तो इसलिए हम उनको पहले से ही प्रीएम्प्ट करके उनको सबको जेल में बंद कर दें। तो एक किस्म की जेल है, क्योंकि आमतौर पे तो ये होता है कोई शोरिश हो रही हो, हंगामे हो रहे हो, तो फिर आप कर्फ्यू लगाते हैं, वो भी इतना लंबा कर्फ्यू कभी नहीं लगाते, वहां पे तो अभी कुछ भी नहीं हुआ था, इन्होंने 370 को वो किया और 95A को किया और उसके फौरन उससे पहले भी, और देखिए फिर देखिए कितना, अब मैं उसको क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, पहले कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं इसलिए वो जो यात्रा के लिए आ रहे थे और जो टूरिस्ट हैं उनको बाहर निकालिए, झूठ सारा। उसके बाद कहा कि वो कोई बम मिला है, वो इस वजह से हम ये कर्फ्यू लगा रहे हैं सारा, एक्चुअली कर्फ्यू वो लगा रहे थे अपना एक एजेंडा को सामने करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं छोटी सी बात कहूंगा कि आपने राहुल गांधी की भी बात की कि वो आए और उनको भी नहीं आने दिया गया, और उन्होंने फिर कहा कि हमें लगता है कि बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, एथनिक क्लिनजिंग तक का इशारा दिया गया वहां पे कश्मीर में होने वाली है। देखिये एक एसिड टेस्ट है, एसिड टेस्ट ये है कि एक खातून जिसको बीजेपी का टिकट मिलता है, भोपाल से वो इलेक्शन लड़ती हैं, उससे पहले वो कह चुकी हैं कि जो महात्मा गांधी के कातिल हैं वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे देवता हैं बल्कि, और वो बहुत अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतती हैं ये कहने के बाद, और फिर वो जब असेंबली में इनकी लोकसभा में आती हैं तो उठकर सारे मेंबरान तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो गांधी का और नेहरू का हिंदुस्तान है उसको दफन कर दिया,
वो नैरेटिव बदल गया है,
अब बिल्कुल ये मुख्तलिफ नैरेटिव आ गया है।
آپ ڈاکٹر کمار آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں ورنہ ہم آگے چلیں.
یہ سب تو یہ باتیں جو ٹھیک ہے ان کو جو یہ بات کہتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ دراصل یہ بات ہے نہیں. یہ نہرو کا کشمیر ہندوستان اور گاندھی کا ہندوستان, یہ باتیں بےمانی ہیں. حقائق کیا ہے, ہندوستان میں ایک سرکار ہے جنہوں نے کچھ وعدے کر کے اس سرکار چناؤ جیتے ہیں اور وہ اپنی پالیسیز کو لگا رہی ہیں.
چلیے
ہم اب اس کے اوپر ہم کوئی فلسفی کرتے رہے ہیں اس کا کوئی معنی مطلب ہے نہیں. اتہاس کے پنوں کو الٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس ہمارے سامنے جو ہے ایک حقائق یہ ہے کہ ایک ہندوستان میں اسٹرانگ گورنمنٹ ہے, ان کی ایک پالیسی ہے
اور وہ اپنی پالیسی کے مطابق معاملات کو چلا رہی ہے. چلیے اب اس کو ہم اس بات کو یہاں چھوڑتے ہیں, اب ہم آتے ہیں امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کمار آپ کا بے حد شکریہ کشمیر کے مسئلہ ہے, کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کی جو موقف ہے اس کو اب ایک طرف رکھتے ہیں. احمد آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ثالثی کی پیشکش, دراصل 2020 میں جو وہ صدارتی انتخاب سے پہلے اپنے کردار کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟
این ممکن ہے. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ اچانک کہہ دینا کہ ثالثی کے لیے مجھے وزیر اعظم مودی نے کہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ویمز اور ایسی صورت میں بھی جیسا کہ عموماً صدر ٹرمپ بات کرتے ہیں شاید اس طرح ان کے منہ سے یہ بات نکلی ہو جس کا کہ ہندوستان نے ظاہر ریئیکشن دیا. اب صدر ٹرمپ کا اس وقت جو صورتحال ہے کہ 62% ان کی غیر مقبولیت کا جو سروے سامنے آیا ہے اس کے بعد وہ ضرور کئی ایسی جگہوں پر جو کہ دور اسکار بھی ہوں یا جو ابھی تک موجودہ سیاسی منظرنامے کا حصہ نہ ہوں لیکن وہ برننگ پوائنٹس ہوں, وہاں پر صدر ٹرمپ اپنی جو موجودگی ہے اس کو محسوس کرانے کے لیے ایسی بات ضرور کر سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں G7 میں وزیر اعظم مودی سے بات کروں گا اور یہ ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے.
اچھا بہت بہت شکریہ احمد. شمع بالکل کوئک کامنٹ کرتے ہوئے چلیے گا آگے کہ کیا صدر ٹرمپ کی جو ثالثی کی پیشکش کا پس منظر ہے کیا اس کو افغان امن عمل کے پر امن طور پر جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ شمع
پہلے بھی یہی بات کی کہ جو صدر ٹرمپ کی ساری کوششیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ایگزٹ ہے ان کا افغانستان سے وہ پیسفل ہو اور اس میں کوئی نیا ایشو نہ ہو, اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جو اتنی ٹینشن ہے ابھی دونوں کنٹریز میں اس کا جو اثر ہوگا وہ افغانستان کے پرامن انخلا امریکی فوج کے پرامن انخلا پر بھی ہوگا اور جو ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہونے جا رہی ہے وہاں پر اس پر بھی ہوگا. تو ان کا اب ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے جو کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں اس وجہ سے, لیکن وہ کتنی حد تک مددگار ثابت ہو جاتا ہے کہ ٹو کول ڈاؤن دا سچویشن وہ میں نہیں سمجھتی کہ ہوگا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ معاملہ ہے, بائی لیٹرل معاملہ ہے دونوں ملکوں کا, اور اس میں یہ ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ اور اپنے جو خطے کی صورتحال ہے اس کے پیس کو رکھنا پڑے گا. لیکن وہ جو مودی ڈپلومیسی ہم دیکھ رہے ہیں اور جتنی وہ ایگریسو ان کے اسٹیپس جا رہے ہیں کہ ابھی راہل گاندھی کا وہ بتا رہے تھے اور میں بھی یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ خود ان کے اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کے اور جو پولیٹیکل ایک ایٹماسفیئر کھڑا ہو گیا ہے کہ جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے ورلڈ کی انڈیا, وہاں پر یہ صورتحال ہے تو وہ کس طرح سے وہ جائیں گے بائی لیٹرل یا ثالثی میڈیشن کی نیگوسیشن میں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بات پازیٹیو ہوگی آنے والے دنوں میں.
اچھا ڈاکٹر سنات آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟
یہ بالکل انہوں نے جیسا کہا شمع نے یہ صحیح کہا کہ افغانستان ان کا مین فوکس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگلے جو انتخابات ہیں اس سے پہلے یہ مسئلہ حل کریں اور وہ بغیر پاکستان ہندوستان کے صلح اور جو کشیدگی ہے اس کو کم کیے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے
جی.
دوسری وجہ ہے کہ بڑی ہیوی امریکن انویسٹمنٹس ہیں ملٹی نیشنلس کے ذریعے امریکہ میں, اور امریکہ نے اس وقت چین کے ساتھ ایک باقاعدہ تجارتی جنگ شروع کی ہوئی ہے, اور ان کا بھی آبجیکٹو اسٹریٹیجک آبجیکٹو بھی یہی ہے اس علاقے میں کہ ہندوستان کو چین کے خلاف کھڑا کیا جائے برابر. تو اگر یہ کشیدگی برقرار رہتی ہے تو امریکی جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ وہاں پہ انویسٹ نہیں کریں گے. ابھی آپ اخبار کی خبر دیکھیے کل پرسوں کی کہ بے شمار بلینز آف ڈالرز وڈرا ہوا ہے وہاں سے ملٹی نیشنل, اس لیے ان کے روپیہ بھی نیچے گرا ہے ہندوستان کا. تو ایک یہ بھی ہے افغانستان کے علاوہ کہ جو اگر یہ کشیدگی رہی تو وہاں پہ انویسٹمنٹس امریکہ کی اس پہ اثر انداز ہوں گی اور وہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے.
جی میرا یہ سوال بھی تھا کہ امریکہ اور دیگر جو عالمی قوتیں ہیں وہ چین کے مقابلے میں کیا بھارت کو تقویت دینے کی کوشش کریں گی اسی لیے وہاں پہ اس خطے کے اندر. تو ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں, جو طالبان اور افغان حکومت اور امریکہ کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے اس وقت. ظاہر ہے کہ افغان حکومت کو اس سے ظلم خلیل زاد جو کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں افغان مفاہمت کے لیے, انہوں نے جا کر ان کو بتایا بھی ہے جو کہ نویں دور کے بارے میں ہے. قطر میں دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے, کیا اس کے اثرات ہوں گے, کیا اس کے ممکنات ہو سکتے ہیں, اور آخر میں ایک جائزہ لیں گے کہ G7 کتنا اہم ہے اور عام طور پر یہاں پر جو اس طرح کے سربراہ اجلاسوں میں فیصلے لیے جاتے ہیں وہ کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور کس حد تک وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ پھر آگے بڑھتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا آپ سن رہے ہیں. ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھے ہیں اور طالبان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات آج یعنی اتوار کے روز مکمل ہو جائیں گے اور امن سمجھوتا بھی طے پا جائے گا جس کے نتیجے میں افغانستان میں 18 سالہ لڑائی ختم ہو جائے گی. یہ فیصلہ کن نواں دور ہے جو جمعرات کے روز خلیجی ریاست قطر کے روایتی مقام پر دوبارہ شروع ہوا تھا. اب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسین جاسا اور ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر خٹک جہاں سے امریکہ سے. دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید, آپ کو خیر مقدم کرتی ہوں. ڈاکٹر جاسا, آپ سمجھتے ہیں کہ امن سمجھوتا طے ہو جانے سے واقعی افغانستان میں جاری جو تنازع ہے وہ ختم ہو سکے گا؟
بہجت آپ نے مجھ سے پوچھا ہے.
جی ڈاکٹر یاسا.
جی بہت صورت یہ جو عمل چل رہا ہے کافی عرصے سے اور اب جو نواں دور شروع ہوا ہے اس کے کئی ایک جو ادوار ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں, ہر دورے کے بعد ہر دور کے درمیان کچھ ایک آپٹیمزم کی فضا پیدا ہو جاتی تھی کہ اس دورے میں جو ہے کچھ نہ کچھ نکلے گا. اب یہ نواں دورہ ہے
جی
چل رہا ہے اس کا, اور اب جو ہے میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ دونوں فریقوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے, پھر اس کے بعد اس کا دوسرا پیچیدہ عمل جو بین الاقوامی مذاکرات ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو جنگ بندی کا ہے اس کے حوالے سے کیا نکلتا ہے, کیونکہ افغان عوام کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ جو وائلنس کی جو ویو ہے بہت اونچی سطح پہ ہے اور لوگ جو ہے اس سے بہت زیادہ متنفر بھی ہیں اور عذاب میں ہیں. تو اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے سب سے بڑا جو ایشو جو سیز فائر کا ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے. اگر جزوی طور پر بھی کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے بڑے شہروں پہ حملہ نہیں کریں گے اور دوسرے جب تک کہ یہ مذاکرات اپنے آخری نتائج تک نہیں پہنچتے ہیں, اگر کوئی جزوی طور پہ بھی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ بھی
کامیابی کی بات ہے. اچھا خٹک صاحب, ایک انٹرویو میں طالبان کے جو سیاسی ترجمان ہیں سہیل شاہین, انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والا جو حتمی سمجھوتا ہے اس پر بین الاقوامی ضمانت دہندگان کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے اور ان میں روس شامل ہے, چین شامل ہے, پاکستان اور افغانستان کے دیگر ہمساؤں کے ساتھ اقوام متحدہ بھی شامل ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس ضمانت کے تحت جنگ سے تباہ حال افغانستان میں قیام امن کے امکانات واضح ہو سکیں گے, لیکن حالیہ دنوں میں وہاں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری تو داعش بھی قبول کر رہا ہے.
یہی ایک سب سے بڑا نقطہ ہے بہجت. دیکھیے افغانستان میں جو امن کا جو عمل ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں, ایک وہ ہے جو کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان اس وقت چل رہا ہے اور جس میں ایک بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے کہ بات ایک ڈیل کی طرف جا رہی ہے اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ پہلے حصے میں امریکہ 5,000 فوجی نکالے گا اور پھر باقی 9,000 فوجی اگلے سال اور یوں امریکہ اپنا انخلا مکمل کر لے گا. لیکن جو دوسرا اور بڑا اور مشکل مرحلہ ہے وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے جہاں پر کہ افغانوں کے درمیان بیٹھ کر یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ آخر فیوچر میں افغانستان کس قسم کا ہوگا، کس قسم کی حکومت ہوگی، کون حکومت چلائے گا، کون سا نظام ہوگا، اور پھر یہ کہ جو افغانستان میں گزشتہ 18 سال میں امریکہ نے ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، یعنی افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو ڈیولپ کیا ہے، ان کو اسلحہ دیا ہے، اور یہاں پر اچھی خاصی فیکشنلزم ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس وقت ابھی سے، ابھی تو انفرا افغان ڈائلاگ شروع بھی نہیں ہوا، جس طرح ڈاکٹر یسار صاحب نے ذکر کیا جنگ بندی کا، بے شک بہت زیادہ بنیادی اور انتہائی اہم نقطہ ہے، اس کے بغیر شاید آگے بات میں کوئی پروگرس کافی مشکل ہوگی، لیکن سب سے پیچیدہ اور مشکل مرحلہ یہ ہے، اس لیے افغانستان امن کی طرف جانب گامزن ہے، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈیل کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں جنگ بندی ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ بڑا مشکل مرحلہ رہتا ہے، کیونکہ اشرف غنی صاحب کی طرف سے کافی جو پوزیشن ہے وہ کافی سخت ہو رہی ہے۔
جی ایگزیکٹلی، اس میں ظاہر ہے جو الیکشن ہونے والے ہیں ستمبر میں، اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، جو کہ وہ ختم ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کیا ہوگا افغان حکومت اگر طالبان ساتھ آتے ہیں، شراکت اقتدار کی کیا صورت ہوگی۔ خٹک صاحب، میرے پاس آپ کے لیے ایک اور سوال ہے اس بارے میں، پہلے ہم ڈاکٹر اسناد سے بات کر لیں۔ ڈاکٹر اسناد، کہا جاتا ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت 2020 تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجیں واپس ہو جائیں گی، جن کی تعداد کوئی 20,000 ہے، تو آپ کے خیال میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی عمل ہے اور امن کی صورتحال کس طرح سے آگے بڑھے گی؟
جس طرح گھٹک صاحب نے بھی ابھی کہا کہ دیکھیے، اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان اگر بات چیت ہو جائے،
بہت
کوئی انڈرسٹینڈنگ دھڑے صرف، اور اس کی اور بھی اس میں عوامل ہیں، ایک تو داعش کا فیکٹر آ گیا بیچ
جنگی
میں،
سالار
جی بالکل، اور سمجھ نہیں آتی کہ 18 سال سے امریکی فوجیں وہاں پہ موجود ہیں، افغانستان کی حکومت بھی انٹیکٹ ہے جس طرح بھی وہ ہے، لیکن پھر یہ داعش والے کہاں سے آگے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے، دیکھیے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ناردرن الائنس ہیں انہی کے لوگ، یعنی تاجک اور ازبیک، وہ حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سمبولک اشرف غنی صاحب ہیں جو پشتون ہیں، باقی ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وائس پریزیڈنٹ ان کے دوستم ہیں، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے کہ طالبان کتنا کنسیڈ کرتے ہیں، کتنی ایک انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں کہ وہاں حکومت کا حصہ بن سکیں، لیکن دوسری طرف امریکہ میں کتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ ان کو قائل کر سکیں ناردرن الائنس کے لوگوں، کیونکہ وہ کتنا کنسیڈ کرتے ہیں، وہ بھی کیونکہ وہ جگہ بنائیں گے تو طالبان آئیں گے اور وہاں پہ قومی حکومت بن سکے گی، اگر وہ کنسیڈ ہی نہ کریں، اور یہ آپ دیکھیے یہ 2002 سے ان کو اتنا پیمپر کیا گیا، یہ وار لارڈز ہیں بیسیکلی، کرمنلز بھی ہیں بہت سے، تو یہ وہ کیسے پیچھے ہٹیں گے یہ، اور نیشنل آرمی تو ہے نہیں، آپ کتنے فیصد پشتونوں کو وہاں پہ لائیں گے، پولیس کوئی قومی ہے نہیں، کتنے فیصد آپ پشتونوں کو وہاں لائیں گے؟ میں ایک آخر جلدی سے بات کروں گا کہ اس کا حل جو مجھے نظر آتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ امریکہ ہی وہ اس کو وہ کر سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا آئین وہاں پہ بنانے میں مدد دے جو کہ فیڈرل آئین ہو، جس میں جو صوبے ہیں ان کو خاصی وہاں پہ اقتدار ان کو ملے اور پاورز ملیں، جس میں پشتون علاقے جو ہیں وہ اپنے علیحدہ صوبہ بنائیں، اور تاجک علیحدہ بنائیں، اور ازبیک علیحدہ بنائیں، تو پھر چل کر یہ آپس میں یہ چل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یونٹری حکومت بنانے کی کوشش کی اور سینٹر کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، تو وہ میرا خیال ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔
شمع، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ افغان امن سمجھوتے کے نتیجے میں کس طرح کی حکومت تشکیل ہو سکے گی، جہاں ملک میں جاری جو افراتفری ہے اور جنگ کی تباہ کاریاں ہیں، جہاں پہ تعمیر نو کی بھی ضرورت ہے، ریکنسٹرکشن چاہیے، ان سب سے کس طرح سے نمٹ سکے گی، کیا خاکہ بنتا ہے آپ کے دماغ میں؟
جی میں بہجت ابھی بھی سول وار آتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، کیونکہ جو داعش کی ایگزسٹنس ہے وہ ایز پروکسی ہے ٹو کیپ طالبان ان پریشر، اور ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انارکی وہیں پر رہے گی، یا شاید ہو سکتا ہے کہ اور بڑھ جائے۔ یو ایس اے کا جو پورا ابھی جو یہ انخلا کی بات ہو رہی ہے، اس میں ان کا ایکسچینج آف پرزنرز بھی ہوا ہے، جو ان کے سرجنٹ برگاڈال جو ایک ہیں ان کو رہا کیا ہے، تو یو ایس کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے، ان کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے افغانستان میں وہ ان کو نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پیسفل ایگزٹ ہو اور وہ نکل جائے، اور ان کا جتنا بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے یا ان کے جتنے بھی پرزنر آف وار ہیں جو طالبان کی کیپٹیوٹی میں ہیں وہ نکلیں اور ان کو وہ وہاں سے نکالا جائے۔ جو آپ بات کر رہی ہیں وہاں پر پیس کی اور اس کی, وہ آئین کی بات یہ ہے کہ آئین, ابھی پروفیسر حسنات نے بہت بریلینٹ بات کی ہے, بلکہ اس کو میں سوچتی ہوں کہ کوائن بھی کیا جائے, اس چیز کو آگے بڑھایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ آئین تب بنتا ہے جب کنسنسس ہو. وہاں پر کسی قسم کا بھی نہ پولیٹیکل کنسنسس ہے نہ سوشل کنسنسس ہے.
تو ابھی تو پہلے وہی بہت بڑا مرحلہ
رہی ہے جو کہ 70s سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی ایک بات پر ایگری نہیں ہوتے, ہارش ان کی اور ایکسٹریم قسم کی ان کے جو پولیٹیکل اوپینین ہے, اور یہی چیز ان کی ہمیں سوشل اسٹرکچر میں بھی نظر آتی ہے. تو جب یہ چیز وہاں پر ہو اور وہاں پر داعش ایک ایمرجنگ فیکٹر اور ایک پروکسی کے طور پر ابھر رہا ہو, تو وہاں پر آئی ڈونٹ سی اینی ہوپ, اور مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں وہاں پر نظر نہیں آتی.
ڈاکٹر یاسا بالکل کوئی کامنٹ کرتے جائیے. کیا ضمانت دینے والے جو مختلف ملکوں کا نام لیا گیا ہے اس میں اقوام متحدہ کا نام بھی شامل ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے جو ریکنسٹرکشن تعمیر نو کی ضرورت ہے, جو ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, عوام کو روزگار مہیا کرنے کی ضرورت ہے, اس سارے سلسلے میں کیا اقوام متحدہ عالمی برادری سے بھرپور امداد لے سکے گی؟
دیکھیے, میرے خیال سے یہ جو اقوام متحدہ کا جو رول رہا ہے وہ افغانستان میں بڑا ہی پیسیف رہا ہے, اور کافی سالوں سے جو ہے وہ جو ایکٹیو رول ان کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ صرف کچھ پریس ریلیزز تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں بےجت, اگر میں یہ نہ بتاؤں تو یہ بڑی بے انصافی ہوگی کہ آپ کے کئی جو پروگراموں میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں, سب سے خوبصورت جو تجزیہ و تحلیل, البتہ ان کے پہلے حصے سے اتفاق نہیں کرتا, دوسرے حصے سے ڈاکٹر اسناد صاحب کو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا, بہت ہی خوبصورت تحلیل کی انہوں نے افغانستان میں قیام امن کا اور انسانی وہ جو بہبود کے حوالے سے جو کوششیں ہیں کوئی بھی کارگر نہیں ہوں گی جب تک کہ افغانستان میں ایک ایسا ایکوموڈیٹیو فارمولا پیش نہیں کیا جاتا جس میں تمام اقوام اور جو ڈائیورسٹی ہے افغانستان کی وہ اپنے اپنے عقائد اپنے اپنے لائف اسٹائل کے مطابق زندگی کر سکیں. کوئی بھی کوشش چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو, دنیا بھر کے ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کی طرف سے ہو, جب تک کہ ایک ایکوموڈیٹیو سسٹم جس کا ایک خوبصورت سا انہوں نے تجزیہ کیا جو کہ فیڈرل سسٹم ہے, اگر وہ نہ ہوگا تو افغانستان میں قیام امن بہت ہی مشکل پروسیس ہوگا, اور جو بھی ایگریمنٹ ہوگا وہ بہت ہی فریجائل ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر یاسا کا. خٹک صاحب جلدی سے جواب دیتی چلیے گا کہ آئندہ سال یا 2021 میں افغانستان میں اقتدار کی صورت آپ کے خیال میں کیا ہوگی؟ جمہوری عمل, طالبان کا مخصوص موقف کے ساتھ اقتدار, شراکت اقتدار, کیا صورت کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یا جیسا کہ ڈاکٹر یاسا بڑے معروف افغان تجزیہ کار ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر حسنات نے جو کہا ہے کہ ایک وفاقی ڈھانچہ وہاں پر ہو تو شاید صورتحال بہتر ہو سکے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, افغانستان میں تو میرا خیال ہے ہمیشہ سے وفاقی ڈھانچہ ہی رہا ہے. وہاں پر تو پاور سینٹرز تاریخی طور پر دو ہی رہے ہیں, کابل اور قندھار, وہیں سے ہی ساری طاقت ابھرتی ہے. فیوچر کی آپ نے بات کی, میرا خیال یہ ہے کہ مجھے جو بہت زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سیول وار کی طرف جا سکتا ہے اگر افغان لیڈرشپ نے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا, اور یہ ایک بہت زیادہ ایک اہم مرحلہ بھی ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ مرحلہ بھی ہے اور بہت زیادہ نازک مرحلہ بھی ہے, جو کہ امن بھی لا سکتا ہے اور جس کی وجہ سے افغانستان میں ایک نئی سول وار بھی شروع ہو سکتی ہے. بالکل اس کا خطرہ موجود ہے اور اس کی ذمہ داری افغان جو حکومت ہے, قیادت ہے, اور ان پر ہے, جس میں کہ حکومتی لوگ بھی شامل ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں. تقسیم ہے, قوم منقسم ہے, لیڈرشپ منقسم ہے, کوئی آگے راستہ نہیں ہے, نہ کسی کے پاس کوئی پلان ہے. ڈاکٹر یاسا صاحب اور ڈاکٹر حسنات صاحب نے جو بات کی یہی باتیں بالکل اس کا حل ہیں کہ جب تک آپ ایک اگریڈ پلان اور اگریڈ ڈاکومنٹ جو کہ جس کو آئین کہا جاتا ہے اور دستور کے اوپر اگر کوئی ایک جگہ نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر اتفاق یا متفق نہیں ہوں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. لیکن وہی دستور بنانا تو ہمیشہ سے افغانستان کا مسئلہ رہا ہے. افغانستان میں ہر قسم کی حکومتیں لائی گئیں, آئیں, لیکن اس میں جو عوامی خواہشات تھی, کیونکہ دیکھیے افغانستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, آپ ٹرائبل سوسائٹی پر ماڈرن ڈیموکریسی کے تمام کانسیپٹ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کو اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر
پھر آگے چلنا ہوگا,
اور وہ افغانستان کے اندر ہے, وہ امریکہ نہیں دے سکتا, نہ امریکہ کو دینا چاہیے.
شکریہ یہ بڑی بڑی دلچسپ بحث تھی جو کہ بہت دیر تک ہم جاری رکھ سکتے ہیں, کسی وقت ضرور کریں گے کہ افغانستان کے بارے میں ہم ایک تفصیلی پروگرام بھی کریں. اب آخری بالکل ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں, اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی دو کم سے کم پوائنٹ آف ویو ضرور لے لیں. دنیا کے 7 ترقی یافتہ صنعتی ملکوں کی تنظیم G7 کے سالانہ اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے, لیکن اطلاعات کے مطابق عالمی تجارتی تنازعات, برطانیہ کی یورپ سے انخلا سمیت مختلف امور پر اختلافات برقرار ہیں. بڑی مختصر سی رپورٹ ہے, یاسمین جمیل سے سنتے ہیں اور پھر لیتے ہیں اپنا تجزیہ.
فرانس کے ساحلی تفریحی مقام بیارٹس میں دنیا کے 7 بڑے صنعتی ممالک یعنی گروپ آف 7 کا 3 روزہ اجلاس شروع ہو گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے اتوار کی صبح کو برطانیہ کے وزیر اعظم بوریس جانسن سے ناشتے پر ملاقات کی ہے. دونوں رانماؤں نے اہم عالمی موضوعات پر بات چیت کی, جن میں چین کے ساتھ امریکہ کا بڑھتا ہوا تجارتی تنازع بھی شامل تھا. برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کی مضبوط معیشت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں تجارتی امن قائم ہو. صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو سے بھی علیحدہ ملاقات کی ہے اور باہمی تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا. ان کے علاوہ صدر ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی عدم توازن کو درست کرنے پر زور دیا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بہت جلد جاپان کے ساتھ معقول تجارتی معاہدہ ہو جائے گا. توقع ہے کہ اس کانفرنس میں دوسرے عالمی امور بھی زیر بحث آئیں گے, جن میں ایران کا ایٹمی مسئلہ, روس کی G7 میں واپسی, موسمیاتی تبدیلیاں, شمالی کوریا اور یوکرین کا تنازع وغیرہ شامل ہیں. بعض معاملات میں امریکہ اور یورپی ملکوں کے درمیان اختلافات بھی موجود ہیں. یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے انتباہ کیا ہے کہ تجارتی جنگ سے G7 ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا متاثر ہو رہی ہے. اتوار کے روز پہلے اجلاس میں اراکین روس کی واپسی کے بارے میں متفق نہیں ہو سکے, تاہم لیڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فرانس کے صدر میکرون ایران کو ایک خط ارسال کریں گے جس میں اس کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں سوالات ہوں گے. G7 گروپ کے اس 3 روزہ اجلاس کے بعد کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا جائے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی خٹک صاحب, بالکل چلتے چلتے بالکل ایک تجزیہ کیجیے گا اس بات کا. G7 اجلاس کی عام طور پر بات بہت ہوتی ہے, بہت سارے مختلف امور کے بارے میں کہا جاتا ہے, لیکن پھر کوئی اختلاف رائے جو ہے وہ کسی ہر جگہ پر قائم رہتا ہے. گزشتہ دنوں بھی یہ ہوا کہ امریکہ کا جو اعلامیہ تھا اس میں امریکہ شامل نہیں تھا. اس دفعہ وہ کہتے ہیں اعلامیہ جاری نہیں کیا جائے گا, جو کہ پہلی تاریخی بات ہوگی. تو پھر اس طرح کے جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور ان کے اجلاس ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے, کس طرح سے اس کو ہم دیکھیں گے؟
دیکھیے, اہمیت اس کی کسی صورت میں کم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ G7 دنیا کا طاقتور ترین میرے خیال میں ایک اکنامک الائنس ہے, جو کہ جس کے ممبر ممالک جو ہیں وہ دنیا کی جو پوری عالمی جو وہ ہے ویلتھ ہے, گلوبل نیٹ ویلتھ جو ہے اس کا 58% ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور دنیا کی معیشت جو یعنی انٹرنیشنل پوری دنیا کی ورلڈ اکانومی جو یا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے اس کا 46% وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. لہذا یہاں پر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, اور یہاں پر سارے فیصلے ہوتے جو ہیں وہ تجارت کے حوالے سے ہی ہیں, اور جو عالمی معیشت ہے اس پر اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے.
جی
امریکہ میں اس وقت دیکھیے اکنامک سلو ڈاؤن ہے اور ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, عالمی معیشت جو ہے اس میں آلریڈی ایک سلو ڈاؤن ہے, اور پھر بیچ میں پروٹیکشنزم کا دور آ گیا ہے جہاں پر کہ صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ امریکہ کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ وہ دوسرے ممالک کے حق میں ہے, جس کا فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا, اس لیے انہوں نے دوسرے ممالک کی جو پروڈکٹس ہیں ان پر ٹیکسیشن لگائی ہے, ٹیرس لگائے, اور اس کی وجہ سے ایک ٹریڈ وار شروع ہو گئی چائنا اور امریکہ کے درمیان جاری ہے, اور اسی طرح یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان بھی کافی اختلافات موجود ہیں. ادھر ہمارے ریجن کے اندر کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے ٹریڈ کے اوپر کافی اختلافات ہیں, میرے خیال میں بہت اہم ہیں. بے شک یہاں پر کوئی اگر اعلامیہ جاری نہ بھی ہو, لیکن عالمی معیشت کے حوالے سے اتنے طاقتور افراد کا ایک جگہ بیٹھ کر اس کے حوالے سے بات چیت کرنا اور مستقبل کے بارے میں لائمل تیار کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا, میرے خیال ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر G7 جیسے پلیٹ فارمز نہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا کیاوس پیدا ہو جائے گا, کیونکہ پروٹیکشنزم کا ایک ایسا دور شروع ہو جائے گا جس میں کہ چھوٹے ممالک بالکل برباد ہو جائیں گے, چھوٹی اکانومیز نہیں چل سکتی.
اچھا.
اور اسی لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
اچھا.
اور اسی لیے یہ لوگ ابھی اگر فیصلہ نہیں دے رہے یا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کر رہے,
لیکن اس کے باوجود
مطلب بالکل واضح ہے کہ بہت زیادہ تقسیم ہے ٹریڈ کے اوپر, اسپیشلی چائنا اور امریکہ اور پھر روس کی واپسی کے حوالے سے. جی
بالکل. تو شمع بالکل آخری ایک منٹ ہے میرے پاس. فرانس میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر حسب سابق میں کہوں گی احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے, کچھ تفصیل بتائیے گا آپ یورپ میں.
جی کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ برٹن کا ایک الگ نیریٹو کے ساتھ جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یورپین جو ای یو امبریلا ہے اس سے نکل کر جا رہا ہے, تو اس کے سلسلے میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو جینڈر ایکوالٹی, کیونکہ آپ کی رپورٹ میں جو ان کا ٹاپ ایجنڈا ہے وہ جینڈر ایکوالٹی کا ہے, اور برٹن کا اس پر اور یزیدی جو نوبل انعام ہولڈر ہیں, میں ان کا نام بھول رہی ہوں, ان کو بھی بلایا گیا ہے وہاں پر. تو یہ چیزیں جو ہے پھر اس کے جو پھر مخالفت ہوتی ہے اس پر بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ رشیا کا کیا رول ہوگا, یا ابھی ایران کے وزیر خارجہ وہاں پر پہنچے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں وہاں پر. لیکن میں جو برٹن کا یہاں پر دیکھ رہی ہوں وہ بہت ایک نیا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ای یو کے بعد سے اور بریکسٹ کے بعد سے جو ہم ایک نئے رول پر G7 میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہوگی, اور ایک اسٹرانگ ہمارا جو رول ہے وہ ڈیولپ کرے گی. تو ظاہر ہے پھر یہاں پر جو ووٹ ریمین کے لوگ ہیں, اور ابھی پیرس میں بھی ان کے جو ہیومن رائٹس اور جو سارے وہاں پر ایشوز ہیں تو اس کے حوالے سے ہو رہے ہیں, لیکن جو مین فیکٹرز ہیں جو ابھی جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جواد ظریف کی وہاں پر جو آمد ہوئی ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں. اور وہ
ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا پروگرام کا, ہمارا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر منیش کمار, شمع جنید, جو احمد مبارک, ڈاکٹر یاسا, جہانگیر خٹک اور جہاں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فاروق اسناد کا بے حد شکریہ. بہجت کو پروڈیوسر شہناز نفیس کے ساتھ اب اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.